الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله في العبد ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی آیات نمبر 36 سے لے کر کے 41 تک ہیں. سورہ زمر کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر معرف القرآن جلد نمبر 8 سے پڑھ رہے ہیں. ان آیات کا پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پہ نقل کیا ہے اور اس کے بعد پھر خلاصہ تفسیر جیسے کہ ہماری ترتیب ہے. تو اللہ رب العزت ان آیات فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ علیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالی کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. آ جو ہے وہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لیسا نفی کے لیے کہ کیا نہیں ہے اللہ تعالی بے کافن. یہ با جو ہے یہ اس کا ترجمہ اردو میں سچ نہیں کیا جائے گا بلکہ کافن کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے گا، جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کافی، کافیون یہ لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کافی نہیں ہے عبدہو اپنے بندے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ با محاورہ ترجمہ ہوا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور يُخَوِّفُونَكَ وہ ڈراتے ہیں آپ کو، یعنی نبی علیہ السلام کو یہ لوگ ڈراتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں سے جو من دونی ہی اس کے علاوہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں ان سے یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں. یہاں پہ کون مراد؟ جو جھوٹے بت اور جھوٹے خدا جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے ان سے نبی علیہ السلام کو ڈراتے تھے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ضلال میں مبتلا کر دے، ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو. فما لہو من ہاد، تو نہیں ہے کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا. یہ جو لفظ ہے ہاد، یہ بھی اصل میں ہادیون ہے، ہادی جس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہادی سب کو پتا ہوگا کہ ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہدا یہدی ہدایت دینا، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ، بس نہیں ہے کوئی بھی اس کو گمراہ کرنے والا، یعنی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. مُضِلْ جو ہے وہ ضلال کا اسم فاعل ہوا، ٹھیک ہے، گمراہ کرنے والا. تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. علیہ اللہ، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یا ہمیں हमें याद दिला रहे हैं सवालिया तौर पर कि क्या नहीं है अल्लाह ताला अलैहिस्सल्लाहु बेअज़ीज़न इंतकाम, अजीज जिसका हाथ सबसे ऊपर हो, सबके ऊपर हो, यानी जो सबसे जबरदस्त हो, सबसे ताकतवर हो। तो क्या अल्लाह ताला अजीज नहीं है? इंतकाम, इंतकाम वाले, यानी जिसको के इंतकाम लेना आता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जी का मतलब होता है वाला, और इंतकाम का मतलब होता है बदला लेना, जैसे उर्दू में हम अच्छी तरह जानते हैं। वला इन सअलतहुम मन खलक समावाति वल अर्द ला यकूलुन अल्लाह, वा और ला इन अगर, ठीक है, और अगर सअलतहुम आप सवाल करें इनसे, आप पूछें इनसे मन खलक समावाति वल अर्द, किसने तखलीक किया आसमानों को और जमीन को, आप इनसे पूछें कि किसने तखलीक किया है आसमान और जमीन को, ला जरूर, अलबत्ता, जरूर बिल जरूर, ये लाम ताकीद के लिए है, जरूर बिल जरूर, यकूलुन्नल्लाह, ये कहेंगे अल्लाह ने। यानी जब आप इनसे खालिक के बारे में सवाल करें कि ये कौन है खालिक इन सब चीजों का, तो इनका जवाब अल्लाह ही में होगा। ठीक है, कुल कह दीजिए, अफरअईतुम भला देखो तो सही, भला देखो तो, मा तदऊना जिसको तुम यानी पुकारते हो, जिसको तुम पुकारते हो या जिसको तुम पूछते हो, वही पुकारना और पूछना एक ही माने में आता है। मा तदऊना मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, दूना कहते हैं इलावा या बगैर, अल्लाह के बगैर जो हैं जिनको तुम पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन, इन शर्तिया होता है जिसका तर्जुमा अगर से करते हैं, अरादनिया अल्लाह ताला इरादा करे मुझ मेरे साथ, अरादनी वो इरादा करे मेरे मेरे बारे में या मेरे साथ कोई वो इरादा करे, कुछ वो फैसला कर ले मेरे बारे में, अल्लाहु अल्लाह ताला मेरे बारे में कोई फैसला कर ले, अगर बेजुर्रन तकलीफ पहुंचाने का, जुर कहते हैं जैसे जरर कहते हैं ना उर्दू में, जरर तकलीफ, तो कोई तकलीफ का फैसला कर ले अगर अल्लाह ताला मेरे मेरे लिए, हल हुन्ना काशिफात उजुर ही, क्या वो ऐसे हैं, हुन्ना मतलब वो जो झूठे खुदा हैं जिनसे तुम मुझे डरा रहे हो, काशिफात, काशिफात काशिफ कहते हैं हटा देने वाले को, ऊपर से जो अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको ऊपर से हटा देने वाला, ठीक है, तो किसी के ऊपर मुसीबत पड़ गई है उसके उसको हटा देने के लिए भी अगर कोई हटाएगा तो उसको भी काशिफ कहेंगे। ठीक है, तो काशिफात तो दुर रही के उस तकलीफ को मेरे ऊपर से हटा देने वाला, ठीक है, क्या ये उस तकलीफ को मेरे ऊपर से हटा देने वाले हैं ये बुत? ठीक है, यहां पर काशिफु काशिफातु क्यों कहा मुअन्नस, क्योंकि यहां पर बुतों की बात हो रही है, तो क्या ये बुत उस मुसीबत को मेरे ऊपर से हटा देने वाले हैं या हटा देने की सलाहियत रखते हैं? हल हुन्ना काशिफातु दुर्रही, तो वो ऐसे हैं कि खोल दें तकलीफ उसकी डाली हुई, यानी अल्लाह ने जो तकलीफ मेरे ऊपर डाली है क्या ये मेरे ऊपर से उसको हटा सकते हैं? औ या अरादनी, वो इरादा करे, यानी वो कौन, अल्लाह ताला इरादा करे मेरे साथ, ये आखिर में जो या है तो ये मेरे मेरे साथ इरादा करे अल्लाह ताला, बिरहमतिन रहमत का, ठीक है, हल हुन्ना तो क्या वो लोग हैं, मुमसिकातु रहमति ही कि वो उस रहमत को, उसकी रहमत को जो अल्लाह ने मेरे लिए फैसला कर दिया है जिस रहमत का, क्या ये लोग उसको मुमसिकात रोक सकते हैं, रोक सकने वाले हैं जो अल्लाह ताला फैसला करते हैं मेरे लिए, यानी ये बुत जो हैं
نہ تو میرے اوپر سے اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ہٹانے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، نہ میرے اوپر کوئی رحمت اللہ تعالیٰ نے اگر کرنی ہو تو یہ بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں میرے اوپر آنے سے. ٹھیک ہے، قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، حسبیا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہاں پر حسبی کا مطلب جیسے حسبی ربی جل اللہ بچوں کو مائیں لوریاں سنایا کرتی تھیں، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی والا حسبی ہے. تو کیا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. متوکل توکل کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہی کے اوپر متوکل لوگ توکل کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، قومی میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اعملوا تم کام کرو، علی مکانتکم اپنے مکانوں کے اوپر. مکان کہتے ہیں جگہ کو، جو انسان کی پوزیشن ہوتی ہے، جو انسان کی جگہ ہوتی ہے. علی مکانتکم اپنے مکانوں کے اوپر، یعنی اپنی جگہ تم کام کرتے جاؤ. انی عامل میں بھی کام کر رہا ہوں، ہے نا، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرتے رہو. فسوف علمونا، پس ان قریب تم جان لو گے، یعنی حقیقت حال تمہیں پتہ لگ جائے گی کہ کون صحیح کام کر رہا تھا، کون غلط کام کر رہا تھا. من یاتیہ عذاب، کس پر آتی ہے آفت یا آتا ہے عذاب. اتا یاتی آتا ہے، اس پر عذابن عذاب. یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے. خزیون کہتے ہیں نا رسوائی کو، ٹھیک ہے، یعنی انسلٹ کرنے والی چیز کو. تو یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے. کس پر آتی ہے آفت؟ کہ اس کو رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم، قائم رہنے والا، سدا رہنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کنٹینیو کرنے والا عذاب اس کے اوپر اترتا ہے. حلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ موجود ہونا، اترنا. جیسے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ مکرمہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے، میں اس مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، یعنی اس شہر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترتا ہے اس کے اوپر، یعنی موجود ہے اس کے اوپر ایک قائم رہنے والا عذاب. کون ہے؟ یعنی یہ جو ہے نا کہ فسوف تعلمون، کہ تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر یہ رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کون اس عذاب میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ تمہیں لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، جو تم کرنا چاہ رہے ہو، میری بات نہ مانو، چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ مطلب تم پہ عذاب نہیں اترے گا، یہ اس کی یہ نہیں کہہ رہے کہ عذاب اترے گا نہیں، بلکہ اترے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کری آپ کے اوپر الکتاب، للناس انسانوں کے لیے، حق کے ساتھ. یہاں پر حق کا ترجمہ دین سے کیا، ٹھیک ہے، یعنی پورا دین جو ہے وہ اس کتاب کے واسطے سے انسانوں کو ملتا ہے. فمن اہتدا، بس وہ جو اہتدا، فلنفسی ہی، جو ہدایت پا گیا، جو ہدایت پر آ گیا، فلنفسی ہی، بس یہ اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر. اگر کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لے تو اس کے اپنے نفس کے لیے. ٹھیک ہے، ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو بہکا، گمراہ ہو گیا، راستہ چھوڑ دیا جس نے، بات نہیں مانی اس نے، فانما، سو ہے یہی بات. انما کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ سوائے اس کے نہیں کہ، یعنی صرف اور صرف یہی معاملہ ہے کہ یضل علیہا کہ وہ یعنی اپنے لیے ہی اس نے برا کیا ہے, ٹھیک ہے, جس نے ہدایت نہیں حاصل کری وہ کسی دوسرے کا برا نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان لوگوں کے اوپر نہیں ہیں, ما یہاں پر نفی کے لیے ہے, ما انت آپ نہیں ہیں, علیہم ان کے لیے یا ان کے اوپر, بوکیل وکیل, ٹھیک ہے, یعنی ان کے جو ہے نا وہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وکیل کا مطلب کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے کسی کی طرف سے, جیسے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے کسی دوست کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دی کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ جہاں پر کسی ضرورت مند کو دیکھیں اس کو میری زکوٰۃ کی رقم دے دیجئے گا, تو آپ نے گویا کہ اپنے دوست کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنا دیا, ٹھیک ہے, ذمہ دار بنا دیا, ٹھیک ہے. اب اگر وہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا نہیں کرے گا تو آپ اسے پوچھیں گے کہ بھئی کیوں نہیں ادا کری آپ نے, ہے نا, آپ نے صحیح جگہ ادا نہیں کری, آپ نے میری زکوٰۃ کا خیال نہیں رکھا, میں نے تو آپ کو وکیل بنا دیا تھا اپنی زکوٰۃ کا, ٹھیک ہے, تو وکیل کی ذمہ داری بن جاتی ہے پھر اس طریقے سے, ٹھیک ہے, صحیح صحیح جگہ ادا کرنا, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم نے ان لوگوں کے اوپر وکیل نہیں بنایا, ٹھیک ہے. خلاصہ تفسیر میں پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آ جائے گی, تو اس وجہ سے ترجمے کے علاوہ اور مزید بات نہیں کری. خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علیہ اللہ بکاسم عبدا, کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں, بریکٹس میں تفسیر لکھتے ہیں نا, کہ یعنی وہ تو سب ہی کی حفاظت کے لیے کافی ہے, تو اپنے محبوب خاص بندے کے لیے کیوں کافی نہ ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے یا کرتے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت پر قادر ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا جا رہا ہے. حل اور نزل میں کیا, نزل میں کیا فرق ہے, جبکہ دونوں کا ترجمہ اترنے کے ہیں. نہیں, حل کا ترجمہ جو ہے وہ اگزیکٹلی اترنے کے معاملے میں تو نہیں ہے نا, وہ تو موجود ہونا بھی ہے نا, وہ انت حل بحاد البلد, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سے نازل کوئی تھوڑی ہوئے تھے اس مکہ مکرمہ کے شہر میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس شہر میں موجود تھے نا, ٹھیک ہے. بہرحال اس کی ڈکشنری کے اندر آپ مزید تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو فرق بھی پتہ لگ جائے گا, لیکن اس لیول آف ڈیٹیل کے لیے ابھی تو آپ کے لیے تیاری نہیں کری ہوئی تھی, گرامر کی کلاس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی وہ تو سبھی کی حفاظت کے لیے کافی ہے, تو اپنے محبوب خاص بندے کے لیے کیوں کافی نہ ہوگا, اور یہ لوگ ایسے احمق ہیں کہ حفاظت خداوندی سے تجاہل کر کے آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے ہیں, ٹھیک ہے. تجاہل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل یعنی ایکٹنگ لائک اگنورنٹ, ٹھیک ہے, گویا کہ جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے اوپر قادر ہے, اور یہ جو بت ہیں تو یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے جاہل ہونا, اور ایک ہوتا ہے کہ جہالت کا برتاؤ کرنا یا جہالت کا مظاہرہ کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں تجاہل کرنا, تجاہل عارفانہ ایک ٹرم ہے, کہ بھئی کسی کو کوئی بات پتا ہو, اس کا عرفان ہو اس کے پاس, اس کی سمجھ ہو اس کے پاس, لیکن وہ تجاہل برتے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا بھی معاملہ تھا کہ حفاظت خداوندی کا ان کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں, لیکن تجاہل برتتے تھے جیسے کہ اللہ نہیں حفاظت کر سکتے. تو یہ تو احمقانہ باتیں ہوئی نا, تو اس وجہ سے یہ ایسے احمق ہیں کہ حفاظت خداوندی سے تجاہل کر کے آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے ہیں, حالانکہ ان کے جو بڑے تھے, ٹھیک ہے نا, جو ان کے لیڈرز تھے, جو ان کے کاہن تھے, ان کے جو استاد تھے یہ مشرکین کے, تو وہ تو یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. عوام الناس کو تو جیسے آج بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا تھا. تو عوام الناس تو بلیف کر لیتے ہیں واقعی نہیں نہیں یہ تو ہمارے بت جو ہے نا یہ تو نقصان پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے, تو عوام تو ہمیشہ العوام کل انعام, عوام کا معاملہ کیا ہوتا ہے مویشیوں کے جیسے ہوتے ہیں. انعام سورہ انعام ہے نا, مویشیوں والی صورت ہے جس میں مویشیوں کا تذکرہ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو عوام جو ہے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہاں واقعی بت نقصان پہنچا دیں گے, لیکن ان کے بڑے کو تھوڑی سمجھتے تھے, ان کو تو پتا تھا یہ بت کسی کام کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی حماقت کے طور پر نا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے تھے انہوں نے, حالانکہ وہ خود بے جان عاجز ہیں اور قادر بھی ہوتے تو خدا کی حفاظت کے مقابلے میں عاجز ہی ہوتے. ٹھیک ہے نا, یعنی بت تو بالکل ہی عاجز ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ کچھ قادر ہوتے بھی جیسے کہ انسانی خدا جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو اچھی خاصی طاقت ہوتی ہے, اسلحہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان کے پاس بڑا جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے, تو وہ تو قدرت رکھتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچانے کی, لیکن اللہ کے مقابلے میں تو وہ بھی قدرت نہیں رکھتے نا, مقابلتاً دیکھا جائے اللہ تعالیٰ سے تو پھر تو وہ بھی عاجز ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یخوفونک بالذین من دونہ, تو اللہ تعالیٰ نے کیسی جنرل بات کری, اللہ کے علاوہ یہ کسی سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ صرف بتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ بتوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے, یعنی حقیقت کیا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, کہ جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا گمراہ کرے کیا مطلب, کہ اس کے اپنے غلط فیصلوں کی بنیاد پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلوں کا اختیار دیا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, میں نے کس کی بات ماننی ہے, یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ غلط فیصلہ کرتا ہے اور کیے چلا جا رہا ہوتا ہے, اس کو ریمائنڈرز مل رہے ہوتے ہیں, اس تک ہدایت کی نصیحت کی باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہٹ دھرمی کے اوپر مصر ہو جاتا ہے, وہ ضد کے اوپر اتر آتا ہے, تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ہے نا, کافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی کیا, اور یہ بھی کون سے والے کفار جو کہ بغاوت میں حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں فرما رہے ہیں, ان کو آپ بتائیں نہ بتائیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی اس کے لیے جو ہے نا وہ گمراہی کے فیصلے فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہوتا, بلکہ بہت اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ کر دیے جانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت نا جب ہم امتحان دیا کرتے تھے وفاق المدارس کا, ٹھیک ہے, وہ عالم کورس کا جو امتحان ہوتا ہے, تو بڑی مشکل سے کچھ پڑھائی کر پاتے تھے کیونکہ جاب بھی چل رہی ہوتی تھی, گھر کی ذمہ داریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, باہر کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ سائڈ میں جو ہے وہ کتابیں پڑھے ہوتے تھے, بس کیونکہ حضرت کا حکم ہے تو بس پڑھنا ہے. تو اب بہت مشکل سے پڑھ پڑھا کر کے تھوڑا بہت پھر چلے جاتے تھے نا وہ امتحان دینے کے لیے, تو وہی خوف ہوتا تھا کہ بھئی فیل ہو جائیں گے, کیا بنے گا, کیسے امتحان, بس کسی طرح سے چھٹی مل جائے, کہتے حضرت نے کچھ نہیں پڑھائی کر سکے ہیں, بس آپ اجازت دے دیں اگلے سال امتحان دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ بھئی وفاق المدارس کے امتحان میں نا فیل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ممتاز آنے کے لیے یعنی A1 گریڈ لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فیل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ فیل نہیں کرتے کسی کو, ہاں ٹھیک ہے A1 گریڈ آپ کو نہیں دے دیں گے بغیر محنت کے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو فیل بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو فیل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے فیصلے کر دیں کسی کے لیے, ایسے نہیں کوئی ایسے نہیں ہو جاتا, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں. اور یہ کافر کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس قسم کی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, نہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم کریم, 70 ماؤں سے زیادہ شفیق مہربان رحم کرنے والا ہے نا. ماں کو ناراض کرنا آسان کام ہے, ماں کو بھی تو ناراض کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو, یعنی کتنا زیادہ تنگ کرنا پڑتا ہے اپنی ماں کو, تب کہیں جا کر کے ماں ناراض ہوتی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ, ٹھیک, تو وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا نا, تو ایسے ہی نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ نا. تو فرمایا کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے, اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِل. آگے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے ان کی حماقت کو ظاہر کیا گیا ہے, یعنی یہ جو یخوفونک والی حماقت کرتے تھے اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ان کے نزدیک زبردست اور انتقام لینے پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لوگ ان باتوں کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, عزیز ہیں اور انتقام بھی ہیں, ان کو اچھی طریقے سے ساری باتیں پتا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اس قسم کی سرکش قومیں تھیں ان کو کیسے برباد کیا تھا, قوم لوط کو, قوم ہود کو, قوم صالح علیہ السلام کو, قوم سبا کو, قوم نوح علیہ السلام کو, ان کو یہ ساری باتیں پتا تھیں مشرکین مکہ کو. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ناصریت بھی کامل, صفت ناصریت, ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, تو مدد کرنے والی صفت بھی کامل ہے اور بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل, منصور جس کی مدد کی جائے ہے نا بندے کی. تو یہاں پہ کون سے بندے مراد ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ہمراہی ہیں, تو یہ لوگ منصور ہیں, یہ لوگ منصور ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور کامل مدد فرماتے ہیں ان کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصور ہونا یہ بھی کامل درجے میں ہے, ٹھیک ہے, مکمل ان کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ناصریت بھی کامل ہے اور نبی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندے ہیں ان کی صلاحیت منصوریت بھی کامل ہے, ٹھیک ہے. صفت منصوریت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صلاحیت منصوریت, یعنی ان میں ایسا پوٹینشیل ہے کہ ان کی کامل مدد کی جا سکے, ٹھیک ہے. کامل مدد کس کی جاتی ہے جی, عجیب یہ نقطہ, آپ کی برکت, آپ جو ماشاءاللہ غور سے سننے کے لیے آئے ہیں کلاس میں تو آپ کی بھی تو کچھ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں نا, سننے والے کا اخلاص ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو بتائیں نا کہ صلاحیت منصوریت بھی کامل, بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل, تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر, مطلب کیا ہے اس بات کا, بہت گہرا مطلب ہے اس میں اور بڑا ہمارے کل کے درس سے بھی ریلیٹڈ مطلب ہے, کل بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی. بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیت منصوریت کامل ہے, کیسے, کل کا درس کچھ یاد ہے کیا باتیں ہوئی تھیں, اس سے ایک تعلق ہے اس بات کا, بندے کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے ہیں اور آپ کی صلاحیت منصوریت کامل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے 100% مدد, کیسے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% مدد کیسے, دوسروں کی 100% مدد کیوں نہیں ہوتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% مدد کیوں, کیسے یہ صلاحیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پیدا ہوئی, صفت صلاحیت منصوریت کامل کیسے بنی. آپ اللہ کے ولی بھی ہیں, کامل اطاعت, شق صدر, اپنے بڑوں پہ یقین کیونکہ ان کے شیخ کامل ہیں ماشاءاللہ. نبی اور ولی دونوں تھے, چلیں یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں, لیکن یہ جو صلاحیت منصوریت بھی کامل ہے نا, اس کے لیے تو کچھ اور بتانا پڑے گا, ان باتوں سے تو جواب نہیں بنے گا. آپ اللہ کے خاص بندے تھے, نبی کے اخلاص مکمل ہے. جی ماشاءاللہ, یہ جواب 100% درست. ٹھیک ہے, مردوں میں کیا جواب ہے؟ کامل اطاعت نہیں, یہ اس کا جواب نہیں ہے. عبدیت اور خشیت, عبدیت کا لفظ ذرا آپ کھول دیتے تو پھر جواب ہو جاتا. ٹھیک ہے, نبی اللہ کے محبوب ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ 100% درست ہیں, لیکن جواب نہیں ہے سوال کا. جواب سوال کا کیا ہے؟ مکمل سپردگی. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالی کو ہمارے ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالی تو ہماری 100% مدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالی تو ہمارا ہر کام بنا سکتے ہیں, لیکن بناتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے سارے کام بنتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے, اور جب کافی گہری بات ہے اصل میں, اس میں آپ کو بہت سارے اشکال بھی ذہن میں آ سکتے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہوتا, لیکن اصول کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر باقی چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گی. اصول کی بات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے معاملات کو اللہ تعالی کے سپرد کرتے ہی نہیں ہیں, ہم اللہ تعالی کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو اپنی زندگی کے اوپر اپنی گرفت سمجھتے ہیں نا, اپنا کنٹرول, اپنی گرفت اتنی مضبوط کر کے رکھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے عمل دخل کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہوتی ہم نے. بات سمجھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں, اللہ تعالی کے لیے ہم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہوتی اپنی زندگی میں کہ اللہ آپ بھی کچھ کر لیں. ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ میں کروں گا جو کرنا ہے, میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے, میں اپنی مرضی سے کروں گا یا جو بھی کروں گا میں کروں گی. ہے نا, جیسے کل کے درس میں کیا باتیں ہوئی تھیں کہ ہم جو ہے نا وہ جب کسی کا معاملہ خراب دیکھتے ہیں تو ہم خود کود کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا, انما نحن مصلحین بن کر کے. ٹھیک ہے, اور جب ہمارا اپنا معاملہ خراب ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا. ہم اللہ کے سپرد نہیں کرنا چاہتے معاملات کو, نہ دوسروں کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو خود ہی اس چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, چاہے دوسروں کی ہو چاہے اپنی ہو, ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بچے جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں ٹوائز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب وہاں پر جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بچہ جو ہے نا وہ کسی چیز کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے بن نہیں رہی, وہ اس کو خراب کیے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ پیچھے بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں, خواتین خصوصاً, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کے معاملے میں خواتین زیادہ انوالو ہوتی ہیں, پیچھے بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو کر رہا ہے نا یہ صحیح نہیں کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, لیکن یہ مجھ سے ذرا سا پوچھے تو نا تو میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گی, میں اس کے مسئلے کو ٹھیک کر دوں گی, میں اس کو جو ہے اس کے ٹوائے کو جو ہے بنا دوں گی, میں اس کی کنسٹرکشن کو مکمل کر دوں گی. لیکن وہ بچہ خود ہی لگا رہا ہے اور خود ہی جو ہے وہ اس طرح لگا رہا ہے کہ وہ صحیح طریقہ جو تھا مسئلے کو ٹھیک کرنے کا وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ہے نا. اس چیز کو بنانے کا جو پراپر طریقہ ہے وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ اس کو فالو بھی نہیں کر رہا. اگر فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کہ انسٹرکشن مینول ہوتا ہے تو یا تو بچے نے انسٹرکشن مینول پڑھا ہی نہیں ہے, یا پڑھ بھی دیا ہے تو بھی وہ اس کو اپلائی نہیں کر رہا اس ٹوائے کو بنانے میں. اب آپ پیچھے دیکھ رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی یہ کیسے کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن بچے کو نہیں پتا, لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا, وہ کہہ رہے میں خود کر لوں گا لیکن وہ کر نہیں رہا صحیح طریقے سے, نہ تو اس کے پاس علم ہے, یا علم ہے تو وہ بھول چکا ہے اس بات کو, ہے نا, ریفر نہیں کر رہا وہ انسٹرکشن مینول کو. تو بھائی آپ دیکھیں گے کہ بھائی مجھ سے یہ مجھے میرے حوالے تو کرے نا, کم از کم یہ میرے حوالے کرے گا, میں سارا مسئلہ حل کر دوں گا اس کا, میں سارا مسئلہ حل کر دوں گی اس کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں دیکھنا چاہ, وہ آپ آپ کے سپرد نہیں کرنا چاہتا معاملے کو. ٹھیک ہے, دیکھیں بندہ اور اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. جو کامل عبد ہوتا ہے نا, عبد کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے, اپنے سارے معاملات کو سپرد کر دے, پھر میں اس کے معاملات کو بنا دوں گا. میرے لیے کیا مشکل ہے اس کے معاملات کو بنانا. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اپ, ہے نا, ہم اپنی گرفت کو ڈھیلا نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ بندہ جب تک اپنی گرفت کو ڈھیلا نہیں کرے گا میرے سامنے, میں بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہم منطقی پڑھے لکھے کالج یونیورسٹی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا, اب ہمیں وہ دین کی باتیں یاد آتی ہیں. نہیں 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 نہیں, نہیں. محنت بھی تو کرنا ہے, یہ بھی تو کرنا ہے, وہ بھی تو کرنا ہے, ہے نا. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں کری تھی محنتیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسباب اختیار نہیں کیے تھے؟ ٹھیک ہے بھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس سوچ کے ساتھ کیا تھا کہ کرنا اللہ ہی نے ہے, میں تو صرف اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. جو میرے شیخ نے, میرے بڑے نے جو مجھے کہا ہے کرنے کو, میں نے صرف وہ کرنا ہے. جس چیز سے منع کیا ہے میں نے وہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, معاملے کو بنانا اللہ کا کام ہے, یہ میری محنتیں معاملے کو نہیں بنائیں گی. میری فکریں, میری تدبیریں, میری محنتیں, ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے نا کام کرنے کا, ایفرٹ کرنے کا, یہ سارا کا سارا سنت طریقہ ہے, لیکن بنانا اللہ ہی نے ہے. یہ سوچ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سوچ ہم میں پیدا ہو جائے, تب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کہلائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا معاملہ وہی اس بچے کے جیسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن مینولز ہیں نا, جس کو کہ سنت کہتے ہیں, زندگی کو بنانے کا انسٹرکشن مینول, اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن اسی سنت کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, ہم یا تو ہم نے اس کی طرف ریفر ہی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, کہ بھئی کرنا کیسے ہے کام کو, کیا ہمیں ہمارے پروردگار نے کیا طریقہ بتایا ہے کام کو صحیح کرنے کا, ہم اس کی طرف ریفر نہیں کرتے. یا یہ کہ اگر ہم نے پہلے کبھی ریفر کر بھی لیا ہوتا ہے تو کام کرنے کے دوران ہم بھول جاتے ہیں. جیسے کہ اس بچے نے اگر انسٹرکشن مینول کو ریفر کیا ہوا بھی تھا نا, پھر بھی جب وہ ایکچوئل کام کر رہا ہے اس وقت وہ بھول گیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر کیونکہ ہم گیو اپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کر رہے ہوتے, اس وجہ سے پھر ہمارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہی رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو پھر معاملے کو ٹھیک نہیں کرنا نا, ہمیں تو نہیں آتا نا معاملے کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے, باقی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا جبکہ انہوں نے بھی تو مکمل سپردگی کی ہوگی؟ کون سا والا معاملہ نہیں ہوا باقی انبیاء کے ساتھ؟ کیا خود کو اللہ والوں کے سپرد کرنا اللہ کے سپرد کرنا ہے؟ کلاس 3 o'clock پر ہونی چاہیے حضرت. کیوں بھائی؟ اچھا صفت منصوریت, تمام انبیاء نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کیا تھا. سوال ذرا سن لیں, سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ باقی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا, یعنی صفت یہ جو کامل منصوریت والا معاملہ کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جبکہ انہوں نے بھی تو مکمل سپردگی کی ہوگی. نہیں, صفت یہ جو صلاحیت منصوریت والا معاملہ ہے نا, یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا. تمام انبیاء جو ہے یہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا تھا اور سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, لیکن جس چیز کو ہم مدد سمجھ رہے ہیں یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے. ہمارے سمجھ کے مطابق منصوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دنیا میں تعداد بڑھ جانا, سپورٹرز بڑھ جانا, دنیا میں جو ہے وہ بادشاہت مل جانا, دنیا میں جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر کامیابی مل جانا. تو تو شاید سوال کرنے والے کا یہ مغالطہ یہی ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے قتل کر دیا تو کیا انہوں نے جو ہے وہ سپردگی نہیں کری تھی تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، یا نبی علیہ السلام کی طریقے سے جو خلافت زمین کے اوپر بنانے میں کامیابی ہو گئی، تو بہت سارے ایسے انبیاء تھے کہ جن کا ایک ماننے والا بھی نہیں بنا، جن کے دو ماننے والے بنے، جن کے تین ماننے والے بنے، تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے کہ یہاں پر ہم جو کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہیں وہ دنیا کی کامیابی اس کو معیار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی کامیابی جو ہے یہ معیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کامیابی کا معیار جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی کامیابی مکمل ملی ہے۔ دنیا کے اندر ان کے معاملات میں مدد، یہ بھی ان کی ذات کی حد تک سب کو ملی ہے، لیکن دنیا کے اندر کتنے لوگوں نے ان کی بات ماننی ہے اور کتنی ان کو حکومت ملنی ہے، یا ان کا خاتمہ جو ہے وہ قتل ہونے پر ہونا ہے، یا ان کا خاتمہ جو ہے وہ بستر کے اوپر ہونا ہے، یہ فیصلے جو ہیں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کی غلطی ہے کہ یہ کامیابی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی، فار ایگزامپل اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں کامل منصوریت ملی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی علیہ السلام کا ہر معاملہ جو ہے وہ دنیا کے اندر سکسیسفل ہو گیا دنیا کے اعتبار سے، تو پھر غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ احد مسلمانوں کی شکست کہلاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، غزوہ احد مسلمانوں کی شکست کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام موجود تھے اس غزوے کے اندر، ہے نا، تو دنیاوی اعتبار سے تو غزوہ احد میں نعوذ باللہ مسلمان شکست کھا گئے اللہ کے محبوب کے ہوتے ہوئے بھی، تو پھر کامل منصوریت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہماری ڈیفینیشن کے مطابق۔ ہے، نبی علیہ السلام کے کتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا کہ اس قبیلے میں، یہ جو نجد کے اندر، یہ ریاض وغیرہ کا جو سارا علاقہ ہے، نجد کا علاقہ، وہاں کے جو قبائل ہیں ان میں وہ قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے۔ 70 حفاظ صحابوں کو بھیجا، کیا ان کو موت کے منہ میں بھیج رہے تھے؟ جان بوجھ کر کے مرنے کے لیے بھیج رہے تھے؟ دین پھیلانے کے لیے بھیج رہے تھے نا، نبی علیہ السلام کا پلان کیا تھا کہ نجد کے اندر یہ لوگ جا کر کے دین پھیلائیں گے، لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔ ہوا کیا، 70 کے 70 صحابہ ایک کو چھوڑ کر کے جو کہ زخمی حالت میں بچے، سب کو شہید کر دیا گیا، ہے نا، سب کو شہید کر دیا۔ یہ منصوبہ جو تھا نجد میں دین پھیلانے کا، یہ منصوبہ فلاپ نہیں ہو گیا نعوذ باللہ دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہاں؟ تو پھر نبی علیہ، آپ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق تو نبی علیہ السلام کے کتنے ایسے منصوبے ہیں، نبی علیہ السلام کے کتنے ایسے کام ہیں جو کہ ہماری تعریف کے مطابق تو ناکام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی کامل منصوریت کہاں سے رہی بھائی؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کامل منصوریت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، صلاحیت منصوریت، دیکھیں حضرت نے بھی جو ہے نا وہ صلاحیت منصوریت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے صلاحیت منصوریت حاصل کر لی تھی، یعنی نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے کاموں میں، ہم کہتے ہیں نا روڑے اٹکانا، دخل اندازی کرنا، دخل در معقولات کرنا، کہ ایک بڑا فار ایگزامپل کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا ویسے طریقہ ہے، اس کے مطابق کام ہونا چاہیے، ہے نا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل بہت سے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا علاج ایسے نہیں کیجئے بلکہ میرا علاج ویسے کیجئے، بہت سارے مرید ہوتے ہیں شیخ کو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نا آپ میرے ساتھ ایسے معاملہ نہ کیا کیجئے، آپ جو ہے نا وہ ذرا اپنے سٹائل کو ذرا چینج کر لیجئے، ایسے میرا علاج زیادہ اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے، ہے نا، ایسے میرا روحانی علاج ہو سکتا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے کو تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑے کے کام میں دخل در معقولات کرنا۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل در معقولات نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کامل منصوریت کی صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جس دنیاوی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے، جس معاملے میں کامیابی نہیں ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو صلاحیت منصوریت مینز راضی برازی برضائے الہی، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، یہ صلاحیت منصوریت، اسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جانا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا خدا کو، کیا خود کو اللہ والوں کے سپرد کرنا اللہ کے سپرد کرنا ہے؟ خود کو اللہ والوں کے سپرد کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی اصلاح کے لیے جو آپ نے ڈاکٹر تجویز کیا ہے اپنے لیے نا، ٹھیک ہے، جس کو اپنا ڈاکٹر بنایا ہے، تو اس ڈاکٹر کے علاج کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ جب انسان علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سپرد کرنا کا یہاں پہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ وہ والی ڈسکشن تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے سامنے سپرد کر دینا لیڈز ٹو اللہ کے سامنے سپرد کر دینے کی کیفیت کے پیدا ہونے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم اپنا روحانی علاج اپنے روحانی ڈاکٹر سے کروا لیتے ہیں تو اب ہمارے اندر یہ صلاحیت، یہ کامل منصوریت والی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں ہماری شہوت کنٹرول میں آ جاتی ہے، ہمارا غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو وہیں پر ہمارا تکبر بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے نا، جب تکبر کنٹرول میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سپرد کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ والوں کے سامنے سپرد کرنا پھر اللہ کے سامنے سپرد کرنے کا باعث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو سپرد کرنے کے قابل نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سوال لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہوتا ہے یا اپنے شیخ سے سیکھا ہوتا ہے، لیکن جب لائف میں ان سے ریلیٹڈ سچویشنز آتی ہیں تب یہ باتیں یاد نہیں آتی، بعد میں یاد آتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہوتا ہے نا تو، یا ہم نے جو سنا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم نے اس کی تکرار نہیں کری ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا ہم بات کو بھول جاتے ہیں. علم العلم یزید بالتکرار، علم یاد دہانی سے، تکرار سے، ریپیٹیشن سے بڑھتا ہے. لیکن ہم نے ایک دفعہ سنی تھی بات اور پھر ہم نے کبھی اس کی یاد دہانی کا انتظام نہیں کیا، کبھی ہم نے دوبارہ سے اس کو دیکھا نہیں، جیسے تفسیر کلاس میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، رات گئی بات گئی، ہے نا، تفسیر کی کلاس ختم ہوئی، سارا کا سارا چوپٹ ذہن سے ختم، اب کل جی نئی تفسیر کی کلاس میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ نئی باتیں سننے کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو چیزیں پھر ہم بھول جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے تو یاد دہانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے نا، تبھی پھر آپ نے امتحان بھی تو دیا ہے نا ابھی عالمہ کورس کا، تو وہ یاد دہانیوں کے ذریعے سے دیا ہے نا، ایسے کو تھوڑی ایک دفعہ پڑھ لیا تھا کلاس میں اور پھر آپ نے امتحان دے دیا. ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یاد دہانیاں کرتے ہی نہیں ہیں بالکل. دوسری وجہ کیا بنتی ہے، دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ ہماری جو ذہن کی سمجھ لیں ایک سرفیس ہے، ٹھیک ہے نا، ذہن کا جو ایک سرفیس ہے، ذہن کا جو ایک سطح ہے نا، تو اس سطح کے اوپر گوند نہیں لگا ہوتا، گوند سمجھتے ہیں نا، گوند، گلو، ٹھیک ہے، گلو نہیں لگا ہوتا، تو اس وجہ سے کوئی چیز ہمارے ذہن کی سطح کے اوپر جب لگتی ہے نا تو وہ پھسل کر کے اس کے اوپر سے اتر جاتی ہے. اگر ہماری ذہن کی سطح کے اوپر گلو لگ جائے تو جو اچھی باتیں، اچھا یہ گلو بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ اچھی باتوں کو یاد رکھنے والا، چپکا لینے والا ہو. تو گلو جب ہمارے اندر لگ جائے گا نا تو پھر جب اچھی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی نا تو پھر وہ چپک جائیں گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آئینہ اور ایک ہوتا ہے کیمرہ. آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں نا تو وہ شکل بالکل صحیح صحیح دکھا دیتا ہے آپ کو، لیکن جیسے ہی آپ آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہیں تو اب آئینے کے اوپر آپ کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ اب جب سامنے تھے تب نظر آ رہی تھی، جب ہٹ گئے تو ختم ہو گئی. کیوں بھائی؟ جبکہ کیمرے کے پیچھے بھی ایک لینس ہوتا ہے نا کیمرے کے اندر. اب آئینے کی جگہ اب آپ کیمرہ رکھ دیں سامنے، اور کیمرے سے جو ہے نا وہ آپ فلیش، وہ جو اس کا جو کیا بٹن دبا دیں، تو بٹن دبانے سے کیا ہوگا, کیمرے کا جو لینس ہے اس کے اوپر آپ کی تصویر سیو ہو جائے گی, ہے نا. اب آپ اس کیمرے کے سامنے سے ہٹ جائیں لیکن کیمرے کے لینس کے اوپر وہ تصویر سیو ہو چکی ہے, اب وہ ادھر سے نہیں ہٹنے والی ہے جب تک کہ آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کریں. کیا فرق ہے کیمرے کے اندر اور آئینے میں؟ کیمرے کا جو لینس ہے وہ بھی ایک سطح ہے, اس سطح کے اوپر چپکنے والی صلاحیت موجود ہے, ہے نا. تو اس وجہ سے تصویر چپک گئی, اب آپ بے شک سامنے سے ہٹ جائیں وہ وہیں رہے گی لیکن آئینے کے اوپر چپکانے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں, جیسے ہی ہٹے ختم معاملہ. یہی معاملہ انسان کے ذہن کا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یاد دہانیاں ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہیں, دوسرا یہ کہ ذکر کے ذریعے سے نا انسان کے ذہن کے اندر ان باتوں کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جذب کرنے کی, جذب کرنے کا مطلب محفوظ رکھ لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم چونکہ ذکر بالکل بھی نہیں کرتے نا, اس وجہ سے یہ محفوظ رکھنے والی صلاحیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہوتی, اس وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں, وقت کے اوپر یاد نہیں آتا, پھر بعد میں یاد آتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, کم از کم یاد آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کر لینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, پھر بھی معاملہ کسی حد تک تو بہتر ہو ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل اور جھوٹے معبودوں کا قدرت و نصرت سے عاجز ہونا بھی ظاہر, پھر آپ کو ان باتوں سے ڈرانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس تو نہ قدرت ہے نہ نصرت ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, اور عجیب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نصرت کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں, یعنی انہیں مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے, تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے. اس لیے آپ ان سے کہیے کہ بھلا جب تم اللہ کو تخلیق میں منفرد مانتے ہو, یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی کری ہے, اس کو تم مانتے ہو تو یہ بتلاؤ کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی پڑھتے ہیں, تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جو ہماری خواتین کی تفسیر کی کلاس رمضان المبارک کے علاوہ چلتی ہے, اس میں سورہ قمر کی تفسیر پڑھ رہے تھے, تو اس میں نا حضرت نے ایک بڑی زبردست بات لکھی تھی کہ آج کل کے جو کافر ہیں نا, اس زمانے کے کافر ان سے بہتر تھے. کیسے؟ کہ وہ اللہ کو تسلیم کرتے تھے, جبکہ آج کے جو کافر ہیں وہ اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو جس وقت معرف القرآن حضرت نے لکھی تھی آج سے 40-50 سال پہلے, تو اس وقت کے جو سائنسدان تھے نا, وہ سائنسدان جو ہے وہ ڈارون تھیوری کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنے والے تھے, ٹھیک ہے. اور یعنی ایتھیسٹ والا جو, جیسے کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک سپر پاور تھا, اور سوویت یونین کا فلسفہ جو فلسفہ ہے وہ دہریت کا تھا. دہریت کہتے ہیں ایتھیزم کو, یعنی کوئی خدا نہیں ہے, یہ سوویت یونین کا فلسفہ تھا, ہے نا. تو اس وقت جو ہے نا وہ ایتھیزم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا تھا, بہت اس کی باتیں کی جا رہی ہوتی تھیں, تو اس وجہ سے جو کافر تھے اس زمانے میں وہ کمپلیٹلی خدا کا انکار کرنے والے بہت زیادہ جو ہے وہ, ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی جو سائنسدان قسم کے لوگ تھے وہ ایتھیسٹ آئیڈیالوجی کے حامل تھے, ٹھیک ہے. جبکہ اس زمانے کے کافر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا انکار نہیں کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب ہر چیزوں کے خالق ہیں اور قادر ہیں اور مالک ہیں, اس کا انکار نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, اکثر جگہوں پہ نہیں ہے. کمیونزم ختم ہو گیا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو جھوٹ ایتھیزم والا تھا وہ بھی اچھا خاصا ختم ہو گیا, اور دوسری طرف سائنسدانوں نے جو اتنی زیادہ ترقیاں کریں تو اب جو ہے نا وہ بھی خدا کی موجودگی کا انکار نہیں کرتے کہ ہاں بھائی یہ کچھ تو ہے, کوئی ایک تو ہے جس نے کہ سب کچھ بنایا ہوا ہے, ہاں لیکن ہم جو ہے وہ دین کا انکار کرتے ہیں, آرگنائزڈ ریلیجن کا انکار کرتے ہیں وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آج بھی جو ہے نا پھر معاملہ جو ہے وہ پہلے جیسا بنتا آ رہا ہے, بنتا نظر آ رہا ہے کہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کریں گے, دین سے انکار کریں گے اور دین والوں کا انکار کریں گے. بالکل وہی معاملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا وہ پھر سے دنیا کے اندر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. خدا کا انکار نہیں کریں گے لیکن دین, یعنی دین والوں کا, جن کو ہماری ملکوں میں مولوی صاحب کہا جاتا ہے, مولوی صاحب کا انکار, یہ ہے سارا کا سارا مسئلہ اس دور کا. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو اس دور کا بھی مسئلہ تھا. اور آپ کو, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ یہ جو دین ہے کہ یہ لوٹ کر کے بالکل اپنی اصل شکل میں چلا جائے گا, ہے نا. آخری زمانے میں بھی وہی حالات پیدا ہو چکے ہوں گے جیسے کہ بالکل شروع زمانے میں تھے. تو جس طرح سے دین کی حالت کہ اس کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ انگاروں کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا, تو دین کی یہ حالت بن گئی آج بھی جیسے اس زمانے میں تھی. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو دین کے مخالفین تھے ان کی بھی حالت ویسے ہی بن جائے گی جیسے کہ اس زمانے کے مخالفین کی حالت تھی. ٹھیک ہے, بہرحال آج بھی سارے کے سارے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والے ہی ہیں نا سارے, ہیں. لیکن اینٹی مولوی, مولویوں کے خلاف, مدارس کے خلاف, ہے نا, شریعت کے خلاف, سنت کے خلاف. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور یہ ساری یہ سب چلتا ہے آج کل تو, ہے نا. ننگے بھی بینک بیٹھے ہوں گے نا, پھر بھی وہ سبحان اللہ ضرور بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہی معاملہ ان کا بھی تھا, وہ بھی تو ننگے طواف کیا کرتے تھے, لیکن خدا کو وہ مانتے تھے. ٹھیک ہے نا, بالکل سملر, بالکل سیم ٹو سیم معاملہ چل رہا ہے اس وقت. تو آگے چلیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اللہ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں. آگے ارشاد ہے کہ جب اس تقریر سے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ثابت ہو جائے تو آپ کہہ دیجئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے, توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے خدا کافی ہے کو بھی تو پھر وہ شیطان ایکسپلوئٹ کرواتا ہے نا. کلمۃ الحق یرید بہ الباطل, کہ حق کلمے کو شیطان باطل مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں وہی بات کہ بھائی کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میرے لیے خدا کافی ہے نا, کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, میرے لیے خدا کافی ہے نا, کسی سے اپنی اصلاح کروانے کی کیا ضرورت ہے, میرے لیے خدا کافی ہے نا. تو یہ کیا ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدا, یہ تو کلمہ حق ہے لیکن اس کو استعمال کس کام کے لیے, مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے, باطل مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے نا, سنت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بھائی جب اللہ کافی تھا تو کیا میرے لیے کافی ہے, کیا صحابہ کے لیے کافی نہیں تھا, تو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی بھائی, نبی کی ضرورت ہی کیا تھی, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کیا ضرورت تھی نبی کی جب اللہ کافی تھا ان کے لیے. تو ان کے لیے تو اللہ کے نبی کی ضرورت تھی, سکھانے والی کی ضرورت تھی, اصلاح کرنے والی کی ضرورت تھی, یا دہانیاں کروانے کی ضرورت تھی, ہے نا, لیڈ کرنے والے کی ضرورت تھی. اور ہم 21ویں صدی کے اندر علیہ اللہ بکافن ابدا, میرے لیے اللہ کافی ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے خالی اور کچھ نہیں. اس کو یہ کہتے ہیں یرید کلمۃ الحق یرید بہ الباطل, قرآن کے کلمے حق ہوتے ہیں لیکن ان کو باطل مقصد کے لیے استعمال شیطان کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے خدا کافی کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ بت جو ہے نا یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ تعالیٰ مجھے ان سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بات کرنے والا اجنبی لگتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ کیسا دین ہے, وہ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ دین ہے کیا. تو اکثر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بس علم نہیں ہوتا تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے, وہ کیسا دین ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کو دلائل کے ساتھ, عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بات سمجھا دی جائے تو وہ مان لیں گے اس بات کو. تو بس لا علمی کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ دین والے تو اجنبی ہیں وغیرہ. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہی تھی, صحابہ کرام کی سنت تو یہی تھی جس کے اوپر یہ شخص جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ضد کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اگر اس کی بات مان لی تو پھر تو مسئلہ پڑ جائے گا, اپنی خواہشات چھوڑنی پڑ جائیں گی, اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے گا. تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے ڈائیلاگز استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ ویسا ہے اور یہ ایسا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ اصول کی بات جو ہے وہ بتا دی آپ کو. باقی یہ کہ بندے کے, ہر بندے کے احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. Anyways. تو میرے لیے خدا کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں، اور تمہارے خلاف و عناد کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ لوگ ان سب باتوں کو سن کر بھی اپنے خیال باطل پر جمے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو آخری جواب کی تعلیم ہے کہ، یعنی یہ ساری دلائل عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے نا، جو ان کو پتا تھے باتیں، اور نقلی دلائل بھی تھے کیونکہ ان کو یہ باتیں بھی پتا تھیں کہ یعنی پہلے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ، لیکن پھر بھی یہ اپنی باطل خیالات کے اوپر جمے ہوئے تھے، کیونکہ مسئلہ تو ان کا اصل میں لا علمی، تو ان کے سرداروں کا مسئلہ لا علمی تو نہیں تھا، یہ نا سرداروں کا مسئلہ تو ہٹ دھرمی اور ضد اور اپنی خواہشات کی پیروی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تعلیم کہ ان سے کیا کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس پر بھی تم نہیں مانتے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، جس طرح ہم ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تم جانو تمہارا کام جانے، تو یہی فرمایا کہ تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، اعملوا کرتے رہو، علی مکانتکم انی عامل، ٹھیک ہے، اور میں بھی اپنے طرز پر عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، یہی ہوتا ہے آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے نا، جب لوگ بات بالکل نہیں سنتے تو پھر جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ ہم اپنے توجیحات ہم اس وجہ سے نہیں مانتے اور ہم اس وجہ سے نہیں مانتے، تو بھائی ٹھیک ہے آپ ان کی نہیں مانتے جن کے ساتھ آپ کو سارے مسئلے ہیں، آپ کسی اور کی مان لیں، ہے نا، بہت سارے دنیا کے اندر ماشاءاللہ مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، تو آپ کسی اور کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی مان کر کے آپ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نہیں، ان سے بھی نہیں جڑنا اور ان کے اوپر تنقید بھی کرتے رہنا ہے، ہے نا، کہ ان کا تو سٹائل ایسا ہے اور ان کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم دین پر نہیں آتے اور ان کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ اس قسم کی یعنی فضولیات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، وہ یعنی ان کا کام یہی ہوتا ہے بہانے بنانا، ٹھیک ہے نا، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کرنا، وہ کرتے رہتے ہیں اپنا کام، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، یعنی جب تم اپنے طریقہ باطل کو نہیں چھوڑتے تو میں طریقہ حق کو کیسے چھوڑوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا، چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی، اس کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ہے، ٹھیک ہے، تو غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی، لیکن غزوہ احد کا ابھی ہم نے حال سن بھی دیا، تو یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے خوف سے تسلی دی گئی، آگے آپ کو جو کفار اور عام خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنا پر ان کے کفر و انکار سے غم ہوتا تھا اس پر تسلی دی گئی کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر لوگوں کے نفع کے لیے اتاری، جو حق کو لیے ہوئے ہے سو آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے، پھر جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے، ہے نا، اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا وبال اسی کی زندگی میں، اسی کے گھرانے میں، اسی کے آخرت کے اوپر اس کا وبال پڑے گا، اور آپ ان پر مسلط اس طرح نہیں کیے گئے کہ ان کی بے راہی کی آپ سے باس پرس ہو، تو آپ ان کی گمراہی سے کیوں مغموم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کو وکیل ان کے اوپر نہیں بنایا گیا، تو مسلط کا لفظ حضرت نے استعمال کیا ہے، آج کے زمانے میں اس کو پازیٹیو نہیں سمجھا جاتا، لیکن زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ الفاظ کے کونوٹیشنز، الفاظ کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت نے یہاں پر یعنی وکیل بنانے کے لیے مسلط کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ ان کے زمانے کے حساب سے بے ادبی والا لفظ نہیں کہلائے گا، ہم اپنے زمانے میں اب اس دور میں اگر یہ مسلط کیا کر دیا گیا کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ ایک بے ادبی کا معنی رکھے گا، کونوٹیشن جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، بہرحال تو یہ تو ہو گئی خلاصہ تفسیر آج مکمل ان کی، باقی انشاءاللہ ہمارے مسائل کل کی کلاس میں پڑھیں گے، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں، چلے مختصر دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا لیں، سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اے اللہ عمل صالح عطا فرما اے اللہ تمام بیماریوں سے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ تجھ سے ایک زندگی مانگ کر لائے ہیں اے اللہ اس ایک زندگی کے اندر عافیت کے ساتھ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر والا نرمی والا معاملہ فرما اے اللہ دنیا میں بھی عزتوں والا معاملہ فرما آخرت میں بھی عزتوں والا معاملہ فرما اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں اے اللہ ہمیں حقیقی طور پر اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آپ جیسا ہمیں چاہتے ہیں بنانا ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں کامل سپردگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اے اللہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہر شے کے اوپر قادر ہیں آپ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اپنی مدد کے قابل بنا دیجئے اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے اندر بھی کامل صلاحیت منصوریت پیدا ہو جائے اے اللہ ہم بھی آپ سے راضی ہو جائیں اے اللہ ہم بھی آپ کی قضاء کے اوپر راضی ہو جائیں اے اللہ آپ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جائیں اے اللہ ہم آپ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہتے ہیں سوائے اے اللہ گمراہی کے راستے کے اے اللہ ہم گمراہی کے اوپر راضی نہیں رہنا چاہتے اے اللہ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے اس لیے کہ وہ آپ سے دوری کا راستہ ہے اے اللہ وہ آپ کی ناراضگی کا راستہ ہے اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا کہ گمراہی اور جہنم یہ تو آپ کی ناراضگی کا راستہ ہے اور اے اللہ آپ کی ناراضگی کے راستے کے اوپر ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے رضا کے راستے کے اوپر راضی فرما دیجئے اپنے دین کے راستے کے اوپر راضی فرما دیجئے اے اللہ آپ کے اوپر توکل کے راستے کے اوپر ہمیں راضی فرما دیجئے اے اللہ ہمیں رضا کی کیفیت نصیب فرما دیجئے اے اللہ خشیت کی کیفیت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت کی کیفیت نصیب فرما دیجئے اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے اے اللہ نہیں پتا کہ یہ زندگی کا چراغ کس وقت گل ہو جائے گا اے اللہ لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کسی کا ایک ہی دن کے اندر بیمار ہو کر کے انتقال ہو جاتا ہے اے اللہ کسی کا چند دنوں کے اندر اے اللہ بیمار ہو کے انتقال ہو جاتا ہے اے اللہ یہ جو تو نے صحت کی ایک نعمت عطا فرمائی اے اللہ ابھی بھی ہم اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں اے اللہ ابھی بھی عبادات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اے اللہ ابھی بھی تیرے دوسرے بندوں کی مدد کے اوپر ہمیں قدرت حاصل ہے اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما دیا انک میت و انہم میتون کہ بے شک آپ بھی مر جانے والے ہیں اور یہ سارے کے سارے بھی مر جانے والے ہیں اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس دنیا کے اندر بہت اہم کام کر رہے ہیں ابھی تو دنیا والوں کو ہماری ضرورت ہے ابھی تو ہم دنیا والوں کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ابھی اور مزید لمبی زندگی عطا فرمائے گا لیکن اے اللہ ہم تیرے قرآن میں دیکھتے ہیں تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما دیا کہ آپ بھی مر جانے والے ہیں اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام سے زیادہ فائدہ بخش فائدہ مند انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے فائدہ مند اور کون ہو سکتا تھا اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اہم زندگی اور کس کی ہو سکتی تھی لیکن اے اللہ اس سب سے زیادہ اہم شخصیت کو اے اللہ اس سب سے زیادہ فائدہ مند شخصیت کو بھی اے اللہ آپ نے اپنے پاس واپس بلا لیا اے اللہ دنیا سے ہٹا لیا اے اللہ جب ان کو آپ نے ہٹا لیا تو اے اللہ ہماری اہمیت کی کیا حیثیت ہے اے اللہ ہم کسی کو کیا اس سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اے اللہ یقیناً ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اے اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اے اللہ ہمیں تو آپ نے مرنے کے لیے بھیجا ہے، اے اللہ ہمیں حسین موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی مقبولیت والی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا والی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی آپ نے دنیا کے اندر زندگی کا وقت رکھا ہے چاہے زیادہ ہو چاہے کم، اے اللہ اس کو اپنی بندگی میں قبول فرما دیجئے، اے اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسے کہ آپ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے ہمیں طریقہ بتلایا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے واسطے سے ہمیں طریقہ بتلایا، اے اللہ ان طریقوں کے مطابق جو بھی ہماری زندگی ہے اس کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کے لیے کوئی گوشہ ہمارے دلوں کے اندر نہ چھوڑیے، اے اللہ ہم اس حال میں نہیں مننا چاہتے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کی نجاست موجود ہو، اے اللہ اس نجاست کو اپنی محبت کی کہ اے اللہ خوشبو سے بھر دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو سے بھر دیجئے، اے اللہ جنت کی آرزو اور تمنا سے اے اللہ ہمارے دلوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ نفس ہے ہمارا سب سے بڑی رکاوٹ، اے اللہ شیطان سب سے بڑی، اس کے بعد بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اے اللہ دنیا کے حالات ہیں، دنیا والے ہیں، اے اللہ یہ سب اس راستے کی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سنتوں کے مطابق جو بھی اے اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنتوں کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاس پڑوس اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں دعا مانگنے کی جو آپ نے توفیق عطا فرما دی، اے اللہ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر آپ نے زندگی رکھی ہے تو اے اللہ جس طرح رمضان المبارک میں تیرا قرآن کھول کر کے اے اللہ اس کے معانی و معارف اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی اے اللہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اپنے صحابہ کرام کی طرح اے اللہ بہترین اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا والی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، جو بھی اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کا بھی انتقال ہو گیا اے اللہ ان کو اپنی رحمت میں اے اللہ جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو اپنے پیچھے ضرورت مند اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا ضرورت مند دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، اے اللہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے دنیا میں بہترین اسباب کا بندوبست فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.